بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم إذن محترم آج خواہش تھی کہ ہم ایک بنیادی موضوع کے اوپر گفتگو کریں اور وہ بنیادی موضوع پروجیکٹس کے حوالے سے ہے یہ کہ ہم معاشرے کے اندر موجود ضرورتوں کو جب احساس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کام کریں تو ہمیں کن اصول اور ضوابط کے تحت اس کام کو انجام دینا چاہیے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل موومنٹ یا سوشل ورک کے لیے جو کچھ درکار ہے ہمیں وہ کس قسم کی چیزیں ہیں اور اس کی پلاننگ کس طرح سے ہو سکتی ہے. اجمالاً ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور اس کے اندر کچھ بنیادی ضابطوں کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جن کو ہم اب تک سمجھ پائے ہیں کہ یہ اس چیپٹر کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اس کو ہم نے تین کیٹیگریز کے اندر رکھا ہے اور پہلی جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اور مجھے کن باتوں کا اچھی طریقے سے جائزہ لے لینا ہوگا. پہلا مسئلہ تو یہ کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہماری ضرورت کی بنیاد پہ شروع نہیں ہونا چاہیے, ہر پروجیکٹ لوگوں کی ضرورت کی بنیاد پہ شروع ہونا چاہیے. معمولاً ہم لوگوں کا کام کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور یہاں سے ہم شروع کر رہے ہوتے ہیں. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پہلے ہم یہ سوچیں کہ لوگوں کی ضرورت کیا ضرورت ہے. اگر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد وہ لوگوں کو آفر کرتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں یہ خطرہ ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو خریدنے کے لیے بکوانے کے لیے لوگ ڈھونڈیں گے کہ وہ خریدیں اس پروجیکٹ کو, اور گویا ہم لوگ جو ہیں وہ ایک سیلز مین ٹائپ کے بن جائیں گے کہ اپنے پروجیکٹ کو بیچ رہے ہوں. میرا اپنے خیال یہاں سے نہیں ہونا چاہیے. جو پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگوں کی ضرورتیں ہیں وہ کون کون سی ضرورتیں ہیں, ان ضرورتوں میں پرائیورٹیز کون کون سی ہیں, ان پرائیورٹیز میں سے کون سی ایسی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کی طاقت اور توانائی میں اپنے اندر پا رہا ہوں. اس جگہ سے کام کا آغاز ہونا چاہیے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے, اور معاشرے کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ ان کے پاس معاش نہیں ہے, اور ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ ان کے پاس دین کا صحیح شعور بھی نہیں ہے. اب یہاں سے جب آپ ضرورتوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو دوسرا اسٹیج یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان ضرورتوں میں پرائیورٹیز کون کون سی بن سکتی ہیں. مثال کے طور پر عرض کیا کرتا ہوں اپنے لیے, وہ یہ کہ مثال کے طور پر کراچی میں مین روڈز کے اوپر کوڑا موجود ہے اور یہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہاں سے یہ کوڑا ہٹے اور یہ سڑکیں صاف ستھری نظر آئیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پرائیورٹی رکھتا ہے اتنی پرائیورٹی کہ میں اس کے اوپر اپنی زندگی کو لگا دوں. یہ مجھے سوچنا ہوگا. بس پہلے ضرورتوں کا تعین کر لیں, لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں, ان ضرورتوں میں پرائیورٹیز کا تعین کر لیں کہ ان ضرورتوں میں جو اہم ترین ضرورتیں ہیں وہ کون سی ضرورتیں ہیں. اچھا, جب آپ پرائیورٹیز کا تعین کرنے لگیں گے تو اس کے اندر اسٹیجز اس طرح بنیں گے کہ کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سسٹم کو کک اسٹارٹ کر رہی ہوتی ہیں. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. دنیا کی اکانومی کے اندر انڈسٹریز کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ کچھ انڈسٹریز وہ ہوتی ہیں جو کک اسٹارٹڈ اکانومی سے بینیفٹ لے رہی ہوتی ہیں, اور کچھ انڈسٹریز وہ ہوتی ہیں جو کسی اکانومی کو ایک کک اسٹارٹ دے رہی ہوتی ہیں. تو مشہور و معروف ہے وہ یہ کہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جو دوسری انڈسٹریز کو اسٹارٹ دے رہی ہوتی ہے, اور اس کی سادہ سی فگر اس طرح سے ہے کہ جب آپ گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک گھر کے زمین سے لے کر اس میں لوگوں کے آنے تک تقریباً 22 انڈسٹریز انوالو ہو رہی ہوتی ہیں. سمجھ میں بھی آتی ہیں کہ اپلائنسز اس کو چاہیے ہوں گے, کنسٹرکشن مٹیریل اس کو چاہیے ہوگا, لیبر انوالو ہو جائے گی, ایکسپرٹیز انوالو ہوں گی, اس کے اندر آرکیٹیکٹ بھی چاہیے, اسٹرکچرل انجینئر بھی چاہیے, اور اس کو ہم لوگ راج کہتے ہیں وہ بھی چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر چاہیے ہوتی ہیں. تو اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ چھوٹی انڈسٹریز کو ایجاد کریں، ضرورت یہ ہے کہ وہ جو پہلی انڈسٹری یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو اگر آپ شروع کرنے کا حوصلہ کر دیں، اور اس کو بھی شروع کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ گھروں کا آرڈر دینا شروع کریں، صرف بعض اوقات اتنا ہی کافی ہے کہ آپ چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. اگر آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا تو لوگ گھر بنانا شروع کر دیں گے، اور جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری اپنے کام کو شروع کرے گی تو باقی انڈسٹریز خود بخود اس کے ساتھ فلورش کرنا شروع کر دیں گی. تو بعض اوقات آپ کو صرف چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم لوگ جو سوشل ورکر کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کو امپروو کرنے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کام بھی ایسا ہی کام ہے. وہ یہ کہ ہم لوگوں کی ضرورتوں کو طے کریں کہ یہ کون کون سی ان کی ضرورتیں، ان ضرورتوں کے اندر پرائیورٹیز لگائیں، اور پرائیورٹیز اس طریقے سے رکھیں کہ کون سی ضرورتیں ہیں جو اگر پوری ہو گئیں تو باقی ضرورتوں کو وہ خود بخود پورا کر پائیں گے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو چھ ضرورتوں کے کو نشاندہی کی جاتی ہے دو اسٹیجز کے اندر. پہلے مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان ان کی بنیادی ضرورت ہے، اور دوسرے اسٹیجز میں ہم کہتے ہیں کہ تعلیم صحت اور روزگار ان کی ایک اور بنیادی ضرورت ہے. اب آپ کون سے کو پہلے پورا کرنا چاہیں گے، آپ کی پرائیورٹی کیا ہوگی، کم مدت کی بھی اور لمبی مدت کی بھی. میں اس بات کو اور زیادہ کلیریفائی کرنے کے لیے سیلاب زدگان کی مثال دوں گا، جس کے اندر ہم لوگ دو سال سے ٹریپ ہو رہے ہیں، اور پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا 2010 میں، اور اس سال بھی 2011 میں پھر یہی ہوا کہ پاکستان میں، پہلے تقریباً پورے پاکستان میں اور اس دفعہ سندھ میں اور خاص کر جنوبی سندھ کے اندر سیلاب آیا. تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ایک دفعہ آپ کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ لوگ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ان کو نکالنا، یہ پہلی پرائیورٹی جس کو آپ ریسکیو آپریشن کہتے ہیں. دوسری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ریسکیو تو کر دیا ہے، اب وہ گھٹنے گھٹنے یا کمر کمر یا گردن گردن تک پانی میں نہیں ہے، وہ کیمپ میں آ گیا ہے، لیکن سوال یہ کہ یہ کھانا کہاں سے کھائے گا، کیونکہ یہ کھانا تو نہیں بنا سکتا اس وقت. تو اب آپ دوسرے لیول میں اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ظاہر ہے اس کی میڈیکل نیڈز ہوتی ہیں. تیسرے مرحلے میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو گھر واپس کیسے پہنچائیں گے، کیونکہ اس کا گھر جو ہے وہ بہہ چکا ہے اور وہاں پر اب پانی کھڑا ہوا ہوا ہے، تو آپ اس کو گھر واپس پہنچانے کا بندوبست کریں جلد از جلد. اس کی وجہ یہ کہ جتنی دیر خیمے کے اندر، خیمہ بستی کے اندر یا ریلیف کیمپ کے اندر بیٹھا رہے گا، یہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں کم از کم تین گنا زیادہ خرچہ کر رہا ہوگا، اس کے اوپر تین گنا سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. تو تیسرے مرحلے میں آپ اس کو واپس لے کر آتے ہیں. پھر چوتھا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ واپس آ بھی گیا تو اس کی سسٹیننس کے لیے کیا ہوگا، اس کی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہوگا، چونکہ اس کا گھر گرا ہوا ہے اور اس کی زمین برباد ہو گئی ہے، تو یہ کمائی کیسے کرے گا. تو بالکل جس طرح ہم لوگ ریلیف آپریشنز کے اندر ان تمام باتوں کے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چار اسٹیجز ہیں جس کے اندر ہمیں کام کرنا ہوگا، اسی طریقے سے ہم معاشرے کے اندر بھی غور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کن آپریشنز کو پہلے کریں گے جس کے نتیجے میں کیک اسٹارٹ حاصل ہو جائے گا، اور اس کیک اسٹارٹ کے نتیجے میں خود بخود باقی چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ ضرورتوں کا تعین ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے ایک لیکچر کے اندر عرض کیا تھا کہ ایجوکیشن اور ایجوکیشن میں بھی ٹرینرز کی ٹریننگ، وہ میرا اپنے خیال ہے کہ وہ انڈسٹری ہے، سوشل انڈسٹری، جس جو کیک اسٹارٹ دلواتی ہے سوشل موومنٹ کو، کہ آپ نے بچوں کو تعلیم دینی ہے، تعلیم دینے کے لیے آپ کو فیکلٹی کی ضرورت ہے جو ان کو پڑھائے، اور ان پڑھانے والوں کو آپ کو تربیت دینی ہوگی، اور تربیت دینے والے ادارے کو بھی کچھ لوگ چاہیے ہوں گے جو ٹرینرز کو ٹرین کر رہے ہوں، تو جن کو ہم ماسٹر ٹرینرز کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کام شروع ہوتا ہے. کچھ ماسٹر ٹرینرز ہوں گے آپ کے پاس، ایک انسٹیٹیوٹ ہوگا جو ٹرینرز کو ٹرین کریں گے، پھر وہ ٹرینرز اسکول کے اندر جائیں گے، بچوں کو ٹریننگ دیں گے، اور وہ بچے جب بڑے ہوں گے 15-20 سال کے اندر، وہ سوسائٹی کے اندر اپنی موومنٹ کو کریٹ کر رہے ہوں گے. اگر آپ کے ذہن میں ہو صرف فلیش بیک کرنے کے لیے، وہ یہ کہ امام خمینی سے جیل میں کہا گیا کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ یا گودوں میں ہیں یا ابھی ماؤں کے شکم میں ہیں. ان کو پتا تھا کہ انہوں نے ماسٹر ٹرینرز ٹرین کر دیے ہیں جو ٹریننگ دیں گے، اور ان کی ٹریننگ تقریباً 15-20 سال وقت لگائے گی کہ اپنے کام کو کرے، اور اس کے بعد ہم سوسائٹی کو چینج کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ان کے ماسٹر ٹرینرز کون سے تھے؟ ہم سمجھتے ہیں جیسے ڈاکٹر شہید بہشتی اور ڈاکٹر متحری، شہید متحری اور رہبر معظم، اور اس طرح کی شخصیتیں. خدا تعالی امام خمینی کی روح کو مزید بلندی نصیب فرمائے. اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد. بس پہلا کام لوگوں کی ضرورتوں کی نشاندہی کرنا ہے، اور ان ضرورتوں کی نشاندہی کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کاموں میں سے کون سے کام کو انجام دے سکتا ہوں. دوسرا اس میں جو اس لیول آئے گا وہ یہ کہ آپ نے لوگوں کی ضرورتوں کی نشاندہی کر دی ہے، ان کو پرائیورٹائز کر دیا ہے، ان پرائیورٹائز لسٹ کے اندر، اس پرائیورٹی لسٹ کے اندر آپ کا جو کام ہے وہ دوسرا یا تیسرا بن رہا ہے، آپ نے اس کام کا انتخاب کر لیا ہے. ایک بات کے اوپر بہت زیادہ غور کیجیے گا، کوئی اور اس کام کو تو نہیں کر رہا ہے جس کو آپ کرنے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ریپیٹ کر رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے سے کیے ہوئے کام کے مقابلے میں اس کی ریسورسز کو بھی تقسیم کر دیں, ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی ڈسٹریکٹ کر دیں کہ وہ بجائے یہ کہ اپنے کام کو کرے آپ کے ساتھ مقابلے میں اتر جائے, اور ظاہر ہے آپ بھی اتنی سہولت کے ساتھ کام نہیں کر پائیں گے اور آپ بھی اس کے اندر مقابلے میں اتر جائیں گے. خلوص کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کسی اور کے کام کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ اور میں ہمیشہ اپنے لیے یہ دلیل رکھیں گے کہ میرا کام اس سے بہتر ہوگا. یہ دلیل اچھی دلیل ہے کہ ہمارا کام اس سے بہتر ہوگا, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ کام دوسروں کے لیے کیوں نہ کریں اگر یہ ہمارا کام بہتر ہی ہوگا. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسروں کو منصوبہ بنا کے دے دیں کہ آپ اس کام کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں. پہلی کوشش اس پہ ہونی چاہیے. بس پہلا تو یہ کہ اس کام کو کریں جس کو کوئی اور نہ کر رہا ہو. اگر فرضاً کوئی اور پہلے سے کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کریں. اگر وہ ایسا بندہ ہے جو آپ کی مدد کو لینے کو بھی تیار نہیں ہے تو کیا آپ کوئی منصوبہ بنا کے اس کو دے سکتے ہیں؟ اس طرح آپ اپنے خلوص کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے کام کے اندر کتنے پرخلوص ہیں. یہ دو باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض کیجیے آپ نے ایک پرائرٹی کو جج کر لیا جو بہت امپورٹنٹ ہے, کوئی اس کام کو نہیں کر رہا ہے اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم بھی شاید اس کام کو نہیں کر سکیں گے, تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر کے رکھ لیں تاکہ وقت آنے کے اوپر وہ آپ کے کام آ جائے یا آپ کسی اور کو دینے کے قابل ہو جائیں. اب مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ میں نے سوچا ہے کہ بھئی قوم کی ایک ضرورت ہے کہ ان کی طبی مسائل حل ہونے چاہیے, ان کو میڈیکل فیسلٹیز ملنی چاہیے, اور ایک بہت بڑی میڈیکل فیسلٹی وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کام کو کوئی اور انجام نہیں دے رہا ہے اور میرے اندر بھی اس کو کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو میں یہ کروں گا کہ اس میڈیکل فیسلٹی کے جتنے بھی کام کو پیپر ورک کی صورت میں کیا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی کام میں اپنے لیے کہتا ہوں مثال کے طور پر وہ یہ کہ اگر اینٹ کھسکانے کے برابر کوئی کام میں کر سکتا ہوں تو میں کر دوں گا. اور میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں نے اور آپ نے خلوص کے ساتھ اینٹ کھسکانے کے برابر بھی کام کر دیا تو خدا اس کو پورا کروا دے گا. ہم لوگ کاموں کے پورے ہونے کی ذمہ دار نہیں ہیں, ہم لوگ کاموں کے اوپر ہمت کرنے کی ذمہ دار ہیں. خدا متعال نے اس کے اندر بہت ساری برکتیں رکھی ہیں. بس یہ تین باتیں ہو گئیں. پہلی, پرائرٹیز کی لسٹ ہونی چاہیے لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے. دوسرا, ہمیں دیکھنا ہوگا کوئی اور کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اگر کرتا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں یا پلاننگ بنا کر اس کو دے دیں یا انڈائریکٹلی اس کو سپورٹ کر لیں کہیں پر. اور تیسری بات یہ کہ اپنے نصیب کے برابر جو کام میں اور آپ کر سکتے ہیں اس کام کو میں اور آپ کر گزریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس کے اندر برکت دے گا. اگر نہ بھی ہوا تو کم از کم قیامت کے دن خدا کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہم نے اپنی سی کوشش انجام دی اور مواقع فراہم نہیں ہوئے لہذا ہم نہیں کر سکے. یہ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے کی داستان ہے, یہ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے. اچھا, اب جب آپ پروجیکٹ کا انتخاب کر لیتے ہیں, اب یہ ہم سیکنڈ لیول میں داخل ہوتے ہیں کہ جب آپ پروجیکٹ کا انتخاب کر لیتے ہیں تو اس کو لے کر آگے بڑھانے میں کن باتوں کو ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے سوچنا ہوگا, میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر اس کو اپنے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم گویا ایک ٹرائنگل کو ایک سرکل کے اندر دیکھ رہے ہیں ایک اچھے پروجیکٹ کے لیے. یعنی ہمارا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اچھا پروجیکٹ وہ پروجیکٹ ہے جو تین چیزوں کو ایک دائرے کے اندر جمع کر لے, ایک ٹرائنگل ایک دائرے کے اندر آ جائے. تو اگر یہ کام ہو جائے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا, سکسیزفل ہوگا, اور جو ہمیں کر لینا چاہیے وہ ہم نے کر دیا ہوگا. وہ تین چیزیں جو ٹرائنگل ہیں جو ہمیں چاہیے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس اچھا منصوبہ ہونا چاہیے. باتیں کہی اچھی لگتی ہیں لیکن جب تک اچھی طرح پیپر پہ نہ آئیں ان کا کوئی فائدہ منصوبہ بندی کے اندر نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ اس کے اوپر کچھ کر نہیں پائیں گے. کہنے کو اچھا لگتا ہے لیکن یہ کہ آپ اس کو لے کر آئیں پیپر کے اوپر, اور جب تک وہ پیپر پہ نہیں آیا ہے اس وقت تک اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی. تو مزاحن عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم لوگ ایک آفس میں بیٹھا کرتے تھے, میں اور مولانا حیدر عباس, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی آتا تھا, ہر دوسرے تیسرے دن بھی کبھی کبھی, اور کوئی ایک نیا آئیڈیا لے کر آتا تھا. تو پہلے پہلے ہم لوگ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ اتنے زیادہ آئیڈیاز آ رہے ہیں, ان کا کیا کرنا ہوگا ہم لوگوں کو. اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی کوئی آئیڈیا لے کر آتا تھا ہم اسے کہتے تھے کہ بھائی ایسا کریں کہ آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہو سکتا ہے, آپ اس کو پیپر کے اوپر لے کر آ جائیں, تین پیپر پہ چار پانچ پیپر کے اوپر آپ اس کو بنا کے لے آئیں. تو آپ تصور فرمائیے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہم یہ کہیں گے تقریباً 90% واپس نہیں آئیں گے, اور एक्चुअली होता यह है कि लोगों के जहन में एक आइडिया आता है और वो समझ रहे होते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है, इसके ऊपर पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, लेकिन जब उसको पेपर के ऊपर लाया जाता है और उसकी लिस्टिंग की जाती है कि इस आइडिया के ऊपर अमल कैसे होगा, तो उस वक्त समझ में आता है कि नहीं भाई, ये कोई इतना अकलमंदी का काम नहीं है। सिर्फ एक मिसाल अर्ज करूं आपकी खिदमत में, एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास एक आइडिया है और उसके जरिए से हम खुम्स का बहुत मुनासिब इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज कोई पेपर जरूर बना लीजिएगा, और उस जमाने में इंटरनेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, तो मैंने कहा आप पेपर जरूर बना लीजिएगा, वो पेपर लेके आइएगा मेरे पास ताकि मैं उसको देख पाऊं, और अगर आज का जमाना होता है तो मैं कहता हूँ कि आप पेपर बना लीजिए और वो मुझे आप ईमेल कर दीजिए ताकि आपकी मीटिंग से पहले पहले मैं उस पेपर को देख लूं। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं लेकर आऊंगा, वो मेरे पास लेकर आए, उन्होंने एक अच्छी फाइल बनाई हुई थी और उस फाइल को उन्होंने खोला और उन्होंने कहा कि ये देखिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है होम्स के अच्छी यूटिलाइजेशन का, और उसका पहला स्टेज ये था। पहला स्टेज ये था, तमाम मराजे अब तक के दिए जाने वाले तमाम इजाजों को कैंसिल कर दें। मैंने उनसे कहा कि अज़ीज़ मोहतरम, बात आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ये जो आपका पहला स्टेज है ये तकरीबन डिक्टेट कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट फेलियर है। और उसकी वजह, उन्होंने कहा कि क्यों, मैंने कहा उसकी वजह ये है कि वो जो मराजे अब तक के इजाजे दिए हुए हैं वो कैंसिल क्यों करेंगे। और उन्होंने कहा कि उसकी वजह यह कि हम उनको एक मंसूबा दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि वो आपके ऊपर ज्यादा एतमाद करेंगे या अब तक जिन लोगों के साथ काम कर रहे थे उन पर एतमाद करेंगे, आपकी और मेरी हैसियत क्या है फिर उन लोगों के मुकाबले में जिनके साथ वो 30-30 साल से काम कर रहे हैं। तो पहला स्टेप ये बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह पहला काम जो हमें चाहिए वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, अच्छी फिजिबिलिटी। और ये जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, जाहिर है ये जो बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त अहबाब इनको सुनने के बाद कह रहे होंगे कि बचकाना बातें हैं। शायद बहुत सारे लोगों के नजदीक बचकाना बातें हैं, लेकिन फिर मैं एक वाकया अर्ज करता चलूं। मैं एक दफा पाकिस्तान के एक इलाके से होकर आया और वहां पर मैंने एक प्रोजेक्ट को पॉइंट आउट किया, आइडेंटिफाई किया कि ये प्रोजेक्ट काम करने के काबिल है। एक लोकल लीडर थे, वो भी साथ थे और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रहे थे। उनको मैं लेकर कराची आया और कराची आने के बाद मैं एक साहब के पास लेकर गया जो उस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर सकते थे, और उनसे मैंने कहा कि देखिए साहब, मैं कल मैं आपको उनको पास लेके जाऊंगा, आप एक फिजिबिलिटी बना के जरूर ले आइएगा ताकि कल हम उनके सामने कोई पेपर डिलीवर कर सकें। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, मैं बना के ले आऊंगा। दोपहर को हमारी बात हुई, उसके बाद वो चले गए। शाम को उन्होंने फोन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साफ बात यह है, फिजिबिलिटी कहते किसे, इसमें होता क्या है। हाँ, मैंने कहा कि ठीक है, इसका मतलब ये कि आप मेरे पास आ जाइए ताकि हम लोग बैठकर एक पेपर तैयार कर लें, वरना हम सिर्फ जमानी कलामी बातें कर रहे होंगे। एक अच्छी फिजिबिलिटी चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके स्टेजेस क्या हैं, उसके रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, उसकी सस्टेनेबिलिटी कहाँ से होगी, उसका फ्यूचर क्या होगा, ये सब चीजें उस प्रोजेक्ट के अंदर फिजिबिलिटी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा हो। बस अच्छी प्लानिंग पहला स्टेज है किसी भी काम को करने का। दूसरी बात यह है कि आपके पास फोर्स कितनी है, लोग कितने हैं काम करने के लिए। मुझे अभी तक एक बात समझ में आई है इन प्रोजेक्ट को देखते हुए, जो अब तक थोड़े बहुत मैं अंजाम दे सका हूं, वो ये कि हर प्रोजेक्ट के पीछे कम से कम एक आदमी ऐसा होता है जो प्रोजेक्ट को अपने बच्चे की तरह अडॉप्ट करता है। और जब तक किसी प्रोजेक्ट के पीछे कम से कम एक आदमी ऐसा ना हो जो इतना पुरखलूस होकर एक प्रोजेक्ट को अपना चाइल्ड बनाए, उसको लेके चले, फिर इस प्रोजेक्ट ने नहीं चलना होता। हम लोग कोई कमर्शियल मल्टीनेशनल नहीं है जिसमें हम एक आदमी को मिसाल के तौर पर 3-4 लाख रुपए महाना तनख्वाह देकर उससे कहेंगे कि तुम हमारे प्रोजेक्ट को पाल लो। हमें मामूलन प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए ऐसा हमदर्द आदमी चाहिए होता है जो काम को अपनी औलाद की तरह लेकर चले, और कम अज कम एक आदमी हमें हमेशा ऐसा चाहिए होगा जिसकी फुल टाइम जॉब ये प्रोजेक्ट हो और उस प्रोजेक्ट को अहमियत दे रहा हो और उसके ऊपर मेहनत कर रहा हो। इसमें मुझे एक बहुत अच्छा जुमला लगा ईरान के एक एजुकेशनलिस्ट का। वो मशहद के इलाके में होते हैं और उनके पास एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर तकरीबन 22,000 स्टूडेंट्स हैं, प्री नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी के लेवल तक उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। उसके अंदर 22,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो पूरे उस प्रोविंस का टॉप ऑफ द लाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका। तो उनसे हमारी बात हुई जब हमने खुद अपना स्कूल एस्टेब्लिश किया, उसके 2 या 3 महीने के बाद हम उनसे मिलने के लिए गए और बड़ी लंबी सेटिंग हुई उनके साथ और उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने उनसे हमने पूछा कि आपके नजदीक स्कूल के हेडमास्टर का या प्रिंसिपल का रोल क्या है। तो उन्होंने जवाब में ये कहा, कहने के कि मैं जब प्रिंसिपल को अपॉइंट कर रहा होता हूं तो मैं उससे कहता हूं कि देखो सुबह 8 बजे से 4 बजे तक फिजिकली और मेंटली मेरे साथ काम करो, मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे रहो, सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक फिजिकली मेंटली। उसके बाद कहते हैं कि 4 बजे से लेके 12 बजे तक मेंटली कहीं पर, फिजिकली कहीं पे भी चले जाओ, मेंटली मेरे साथ रहना। फिजिकली कहीं पे भी जाओ, तुम अपने घर जाओ, तुम जहां कहीं जाना जाओ, किसी गैदरिंग में जाना जाओ, मेंटली मेरे साथ रहो और मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर सोचो कि तुम्हें इसके बारे में क्या करना है। और उसके बाद रात में इस प्रोजेक्ट को ख्वाब में देखना। अगर तुम ये कर सके तो तुम वाकई प्रिंसिपल हो, तुम वो हो जिसके हाथ में ये प्रोजेक्ट बच्चे की तरह है। तो हम लोग हंसे, हमने कहा कि दो बातें तो समझ में आती हैं, ये तीसरी बात तो कंट्रोल में नहीं है इंसान के कि वो ख्वाब में देखे प्रोजेक्ट को। तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को करते हुए तकरीबन 20 साल से ज्यादा अपना वक्त दे चुका हूं। अजीब बात उन्होंने ये कही कि कुछ ही रातें ऐसी हैं जब मैंने अपने प्रोजेक्ट को ख्वाब में ना देखा। ये बहुत अजीब बात थी। उन्होंने कहा कि बहुत कम रातें ऐसी गुजरी हैं इन 20-22 सालों में जब मैंने इस अपने प्रोजेक्ट को और अपने काम को ख्वाब में ना देखा हो, मैं ख्वाब में भी अपना काम देख रहा होता हूं। ये शायद कोई कहे कि ये मुबालगा आ रही है, लेकिन मेरा अपने ख्याल है कि ये कम अज कम स्पिरिट के रिफ्लेक्शन में बिल्कुल ट्रू रिफ्लेक्शन है। वो ये कि जब तक आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक आदमी कम अज कम ऐसा ना हो जो उसको अपना चाइल्ड समझे, उसको लेके चले, उस वक्त तक प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा। और ये सैलरीज के अलावा है, ये उन प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स के अलावा होता है कि जो आप दे रहे होते हैं उसके अंदर का एक कमिटमेंट होता है जो इस काम को कर रहा होता है। और इसी के अंदर उसकी परसुएंस भी होती है कि वो ये नहीं सोचता कि मैं इस काम को आज कर रहा हूं, कल दूसरी जॉब को मैं ले लूंगा और उस यहां से हायर फायर करता रहूंगा, ऐसा नहीं होता। वो उसको अपनी जिंदगी का महासल समझ रहा होता है, तो इस खातिर वो प्रोजेक्ट चलता है। अच्छा, अब यहां पर ये दो चीजें हो गई, एक तो प्लानिंग साउंड होनी चाहिए, फिजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, दूसरी बात ये कि आपके पास वर्क फोर्स होनी चाहिए, ऐसे स्किल्ड लोगों की टीम होनी चाहिए। और मैंने अर्ज किया कि उस टीम के अंदर कम अज कम एक आदमी ऐसा होना चाहिए, बाकी लोग आपके पास होना जो आपके काम की महारतों को रखते हो, एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए, वरना आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों के जहन में, बोलिए कि इसका पैसा कहां से आएगा। और जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करने लगते हैं तो लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, वरना हम इस काम को यूं कर लेते और यूं कर लेते। जो मैं अभी तक समझ पाया हूं वो ये कि आप कतअन तसव्वुर नहीं कर पाएंगे कि लोगों के पास पैसा नहीं है, जाहिर है कि ऐसा नहीं है। कतअन आप नहीं सोच पाएंगे कि अहले बैत अथार अलैहिम सलाम के मानने वालों के पास पैसा नहीं है, कतअन ऐसा नहीं है। लोगों के पास बेतहाशा पैसा है। सिर्फ जो मुश्किल है वो ये कि आपको क्यों दें, सारा मसला यहां पर है। बस लोग बाज औकात तंज में कहते हैं कि अरबों के मालिक बैठे हैं और देखो ये इतना सा काम नहीं हुआ। क्वेश्चन ये नहीं है कि वो अरबों के मालिक हैं या नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे, वो और दूसरी जगहों पे दे रहे होते हैं, आपको क्यों नहीं दे रहे। सारा मसला ये है कि आपके ऊपर एतबार कैसे करें कि आपको दें। और ये वो तीसरा एलिमेंट है जहां पर इन्वॉल्व होता है, यानी क्रेडिबिलिटी, एतबार। अच्छा, इस क्रेडिबिलिटी के भी दो हिस्से हैं। इस क्रेडिबिलिटी का एक हिस्सा है अमानतदारी, कि आपको जो पैसा दिया जाएगा वो कितनी अमानतदारी आपके अंदर है कि उस अमानतदारी के साथ आप पैसे को डिलीवर कर रहे होंगे उसी जगह पे जिसके लिए दिया गया है। और दूसरा आपकी अपनी सलाहियत, यानी वो जानते हैं कि आदमी अच्छा है, अमानतदार है, लेकिन फिर भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इस काम को संभालने की ताकत नहीं रखता, इस काम को संभालने की ताकत नहीं रखता। बस जो ट्राइंगल हमारा बनता है वो फिजिबिलिटी, एक फोर्स आपके पास वर्क फोर्स, और उस वर्क फोर्स के अंदर मैंने कहा एक आदमी जो सबके लिए कमिटेड हो, इस प्रोजेक्ट के लिए कमिटेड हो, और बाकी उसकी फोर्स हो, एक्सपर्टीज हो उनके अंदर। और तीसरी बात क्रेडिबिलिटी, आपका साबिका, क्रेडिबिलिटी कितनी है आपकी। अगर ये तीन चीजें जमा हो जाएं, जिसको मैं ट्राइंगल ताबीर कर रहा हूं, और ये सर्कल के अंदर आ जाएं, और वो सर्कल क्या है, काम खुदा की खातिर होना चाहिए, लिल्लाहियत के साथ हो, दिखावे के लिए ना हो, वाकई खुदा के लिए हो, अब मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि ये काम हो जाएगा। अगर किसी के पास ये चार एलिमेंट्स जमा हो जाएं, मेरा अपना जहन ये कहता है कि दुनिया का हर काम किया जा सकता है। मुझे याद आता है जब मैं स्कूल में था, तो कॉलेज में, कॉलेज से थोड़ा पहले, तो एक दोस्त हुआ करता था, हम लोग मगरिब इशा की नमाज के बाद कभी ऐसी उठ के बातें किया करते थे। तो मैंने किसी मौके पर उससे कहा कि यार ये काम बहुत बड़ा काम है, शायद कुछ ही लोग इसको कर पाते होंगे। तो उसने कहा कि वक्त और पैसा अगर हो तो दुनिया का हर काम हो सकता है। तो उसने कहा कि अगर वक्त और पैसा हो तो दुनिया का हर काम किया जा सकता है। अब मुझे समझ में आया कि हाँ, वक्त, पैसा, खुदा की हिमायत के साथ, دنیا کا ہر کام کیا جا سکتا ہے. اور مطمئن رہیں, جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ابھی تک وہ یہ کہ فی زمانہ خدا چاہتا ہے کہ کام ہو جائیں. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس وقت خدا چاہتا ہے کہ کچھ کاموں کو انجام دیں لوگ, اور جو کاموں کی ہمت لے کے آگے بڑھے گا خدا نے مطالعہ اس کا ساتھ دے دے گا. آپ کو اور مجھے طلب کرنا ہوتا ہے خدا نے مطالعہ سے کہ اے خدا تو ہماری نصرت کر دے اور ہم کاموں کو انجام دے دیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے مطالعہ کی طرف سے نصرت بھی ملتی ہے, کاموں کو انجام دینے کی طاقت بھی آتی ہے, اس اعتراف کو لے کر چلیں کہ خدا ہم نہیں کر سکتے, تو کروائے گا تو ہم کریں گے. بہت اچھا ایک واقعہ ایک ہمارے ایک ایرانی دوست نے بتایا, کہنے گئے کہ وہ جنگ کا زمانہ تھا اور جنگ کے ایک موقع کے اوپر محاذ کے اوپر ایک پلاننگ ہو رہی تھی, اور اس پلاننگ کے اندر مختلف کمانڈر سے کہا گیا کہ کون اس سیگمنٹ کو لے گا کون اس سیگمنٹ کو لے گا. ایک پیس ایسا تھا جس کی پلاننگ بھی باقی تھی اور ایگزیکیوشن بھی ہونی تھی ظاہر ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو کون لے گا جس کی ابھی پلاننگ بھی نہیں ہوئی ہے اور ایگزیکیوشن بھی ہونی ہے پلاننگ بھی ہونی ہے اور اتنا سا کم ٹائم ہے. تو ہمارے دوست کہنے گئے کہ پتہ نہیں کیا میرے دماغ میں آئی, میں نے کہا میں کروں گا. تو سب نے کہا کہ دیکھ لو بھائی یہ کام بہت امپورٹنٹ ہے اور ابھی اس کی پلاننگ بھی باقی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں مسئلہ نہیں میں کر لوں گا. کہنے کہ جب میں لے کے آ گیا تو مجھے بہت اسپیسیفک ٹائم ملا. کہنے گئے کہ میں فوراً مشہد گیا اور محاذ سے واپس آ کے مشہد گیا, اور امام کے دروازے میں جب داخل ہونے لگا صحن میں تو میں نے ایک منٹ کے لیے جیسے انسان رک کر کہتا ہے کہ میں ذرا دیکھ لوں میری حالت کیا ہے جب میں روزے کے اندر جانے والا ہوں, تو کہنے کہ میں نے مڑ کے اپنی حالت دیکھی تو میں جنگی لباس پہنا ہوا تھا, میرے جوتے جو ہے انتہائی گندے ہو رہے تھے اور اس میں شاید کوئی تسمہ ٹوٹا ہوا تھا, اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کہی. کہنے کہ میرا حشر بگڑا ہوا تھا, اور کہنے کہ میں نے ایک موقع پر اپنی حالت کو دیکھا اور مولا آٹھویں امام کی گنبد کی طرف دیکھ کر کہا کہ مولا آپ کو میری حالت پر رحم نہیں آتا کہ میں اتنا ناچیز انسان اتنا بڑا کام لینے کی طرف جا رہا ہوں اور میں صرف آپ کی دی ہوئی امید کے اوپر اس کام کو انجام دے رہا ہوں, آپ مجھ پر رحم نہیں آ رہا. ہم کیوں خدا متعال سے طلب نہیں کرتے کہ خدا تیرا کام ہے تو نے کروانا ہے, ہم میں طاقت نہیں ہے. کیا ہم خدا سے طلب کریں کہ خدا تو چونٹیوں سے پتہ نہیں کیا کچھ کروا لیتا ہے, ہم سے نہیں کروائے گا؟ اگر ہم خلوص کے ساتھ خدا متعال سے طلب کر رہے ہوتے کہ خدا یہ تیرا ایک کام ہے, تیرے امام کی نصرت ہونی ہے, تیرے دین کو عزت ملنی ہے, تیرے دین کو سربلندی ملنی ہے, یہ کام پڑا ہوا ہے جو نہیں ہو پا رہا ہے, کیا تو مجھے اتنی طاقت نہیں دے گا کہ میں اس کام کو کر ڈالوں؟ اگر ہم اس حوصلے کے ساتھ بڑھیں کہ ہم خدا نے متعال کے دیے ہوئے طاقت کو استعمال کر کے اس کام کو کریں گے تو پھر ہر کام ہو سکتا ہے. ہم میں اس اعتماد کی کمی ہے اور بہت ساری چیزوں کی کمی ہے جو ہمیں مل جاتی ہیں اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو نہیں کر پاتے, اور پھر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ کام بڑا تھا. نہیں, کام بڑا نہیں تھا, ہم چھوٹے بن گئے. ورنہ کام کوئی بڑا کام نہیں ہے دنیا کے اندر, خدا متعال کی دیوی طاقت کے سامنے کون سا کام بڑا کام ہے؟ بس یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں ایک للہیت کے ساتھ, اچھی پلاننگ, اچھی ورک فورس, پلاننگ کا مطلب فیزیبلٹی, ورک فورس, ایکسپرٹیز کو ملا کر, اور تیسری چیز آپ کی اور میری کریڈیبلٹی, اس کریڈیبلٹی کے اندر دو حصے بتا دیے, اور یہ سب خدا متعال کی خلوص کے ساتھ. اچھا, جب آپ اجرا کرنے لگیں تو ایک یہ تیسرا فیز شروع ہوتا ہے یہاں پر. جب آپ اجرا کرنے لگیں تو میں نے عرض کیا, ہمیشہ اس بات کو سوچے گا کہ یہ ایک آدمی کا کم از کم فل ٹائم کام ہے, ایگزیکیوٹ کرنا, اس کے مسائل کو دیکھنا. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سب لوگ ایک پروجیکٹ کے اندر پارٹ ٹائمر پر ہیں اور کسی کا بھی اصلی کام یہ نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہو پائے گا. کم از کم ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جس کا اصلی کام ہونا چاہیے. نمبر دو, پروجیکٹ کو لمبی مدت میں دیکھیں. کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں, مثلا آپ ایک سمر کورس کروانا چاہتے ہیں, وہ آپ کو لگے گا ایک مہینے کا کام ہے, آپ اس کو ایک مہینے میں مت دیکھیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر میں 15 سال تک یہ سمر کورسز کرانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. یعنی ٹھیک ہے کہ پروجیکٹ چھوٹا ہے, لیکن آپ اس کو بڑے اسکیل کے اوپر سوچیں اور اس بڑے اسکیل کے اوپر لے کر چلیں گے, بڑی مدت میں, اور تیسرا پوائنٹ بڑی اسکیل کے اوپر. بس جو بات سمجھ میں آتی ہے, تین پوائنٹس ایگزیکیوشن کے وقت بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر ایک, آپ کے پاس یہ ہمیشہ کی محنت کرنے والے, فل ٹائم محنت کرنے والے کچھ لوگ ہوں جو اس پروجیکٹ کے اندر انوالو ہوں. نمبر دو, آپ اس کو لمبی مدت کے اندر سوچیں, اور نمبر تین, بڑی سطح کے اوپر جا کر سوچئے. چھوٹی سطح پہ سوچنے سے بہت ساری پرابلمس ایسی ذہن کے اندر آنے لگتی ہیں کہ جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. بڑی سطح پہ سوچنے میں کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. چھوٹی سی ایک مثال ہے, پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے جس نے صرف 13 سال کے اندر 500 اسکول اسٹیبلش کیے ہیں, صرف 13 سال کے اندر. 500 اسکول اسٹیبلش کیے ہیں. احزان محترم, ہم لوگ بعض اوقات ایک مدرسہ ایک اسکول بنانے میں 20-20 سال لگا دیتے ہیں. 13 سال کے اندر 500 اسکول. میں نے کہہ رہا کہ وہ لوگ آئیڈیالوجیکلی سارے صحیح لوگ تھے, ان کی پریکٹسز کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی, لیکن ہمت کی بات ہے کہ آپ نے صرف 13 ایئرس کے اندر 500 اسکول اسٹیبلش کیے ہیں, اور وہ بھی سارے اسکول جو ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو متوسط یا انتہائی کمزور مالی اعتبار سے طبقات کے لیے. اور میں پھر کراچی کی مثال دوں گا, جیسے ڈاکٹر ادیب رضوی کا SIUT ہے جو 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 کڈنی کے امراض کو ڈیل کرتا ہے, جس کے اندر مریض سے کبھی پیسہ نہیں دیا جاتا. ریئلی امیزنگ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پیشنٹ آئے ہیں, آپ چاہے کہیں سے بھی آئیں, چاہے کون سی بھی گاڑی کے اندر آئیں, آپ سے پیسے نہیں لیے جائیں گے, آپ کا دل چاہے تو دے دیں, دل چاہے تو دے دیں. بقول ڈاکٹر ادیب رضوی کے, ہم نے نہ مانگ کر جتنا کمایا ہے اتنا لوگ مانگ کے نہیں کما سکتے. نہ مانگ کے جتنا کمایا, آپ اچھی سطح کے اوپر سوچئے, بڑی ہمت رکھیے تو انشاءاللہ کام آسان ہوں گے. آخری بات وہ میں عرض کرتا چلوں اور اس کو اختتام پذیر کروں, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کا آڈٹ ہونا چاہیے. آپ ٹریک سے سلپ تو نہیں ہو رہے, آپ کی ریسورسز ضائع تو نہیں ہو رہی, آپ اپنے کام کے اندر اپنی تخیلاتی کامیابیاں تو کاؤنٹ نہیں کر رہے. جو کامیابی نہیں تھی آپ نے کامیابی کاؤنٹ کر لی ہے, جو آپ کا فیلئر ہے وہ چھپ گیا ہے. آڈٹ ہونا چاہیے, ہر کچھ وقت کے بعد ایک اسٹرانگ آڈٹ ہونا چاہیے, جس سے ہمیں ہمارے نقائص عیوب بالکل کلیئرلی سمجھ میں آنا چاہیے. کرٹیسزم کو ہمیں بالکل اوپنلی ایکسیپٹ کرنا ہوگا. جب تک ہم کرٹیسزم کو نہیں لیں گے ہماری ڈیولپمنٹ کا کوئی چانس باقی نہیں رہے گا. اور تکبر انسان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شاید اسی لیے کہ متکبر انسان کرٹیسزم ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور اس کے بعد مشکلات کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے. میں نے کہہ رہا ہر آدمی کے وہ حق مل جائے کہ ہمیں ہم سب کچھ سنائے, لیکن بھارت جن لوگوں کے اندر صلاحیت ہے, جن کے خلوص پر آپ کو اعتماد ہے, ان سے یقیناً سیکھنے کی کوشش کریں. اور آخری بات جو سلسلے کے اندر ہے وہ یہ کہ اپنا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے SOPs ضرور بنا کے رکھیں. آپ کا جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے اس کو ضرور ڈاکومنٹڈ کرتے رہیں. کیوں, آپ کبھی دنیا سے جائیں ایسا نہ ہو کام ٹھپ ہو جائے. آپ کا جو بندہ کام کو کر رہا ہے اگر وہ کہیں چلا جاتا ہے, اپنی پرائیورٹی کو چینج کر لیتا ہے, اپنی ڈیوٹی کو چینج کر لیتا ہے, وہ کہتا ہے میں ایک اور پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ نے 10 سال ایک پروجیکٹ چلایا, ایک آدمی نے اس کو چلایا, جیسے ہی وہ گیا دنیا سے ہی آپ کے پروجیکٹ سے, اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ کام کیسے ہونا ہے, اور وہ جو 10 سال کا تجربہ حاصل ہوا تھا سب کا سب ضائع ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر پروجیکٹ کے پیچھے SOPs بننے چاہیے کہ اس کا اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجر کیا رہا ہے, اور ان SOPs کے اندر اتنی ڈیٹیلز ہونی چاہیے کہ اگر ایک نیا آدمی آتا ہے اور وہ اس پوسٹ کے اوپر بیٹھتا ہے تو پچھلا والا ہو یا نہ ہو, اگر ہو تو بہت اچھا ہے, نہ بھی ہو تو یہ اس بک کو دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ مجھے اپنے کام کو گزشتہ 10 سال کے تجربے کی روشنی میں کس انداز میں کر لینا چاہیے تھا. یہ وہ کمی ہے جو ہمارے پروجیکٹس کے اندر بہت بڑی کمی ہے. دو جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ بہت کم کوئی پروجیکٹ دین کی بنیاد پر ایسا چل رہا ہوگا جو ریگولر آڈٹ کروا رہا ہوگا, اور بہت کم ہی کوئی پروجیکٹ دین کے نام پہ ایسا چل رہا ہوگا جس نے اپنے اسٹینڈرڈس کو ڈیفائن کیا ہوا ہوگا. اور اس کے نتیجے میں ہم جو کامیابیاں نہیں ہو سکتی ہیں, جو کامیابیاں نہیں ہیں ان کو اپنی کامیابی گنتے ہیں. ان سب کو ختم کرتے ہوئے بس ایک بات کو اور میں ایڈیشن کرتا چلوں, وہ یہ کہ جب یہ اسکول بنا لیا گیا جو دوست احباب میں مل کر بنایا الہادی اکیڈمی, اور اس اسکول کے اندر تقریباً 450 طالب علم ہو گئے جبکہ ہم نے 70 سے شروع کیا تھا, تو ایک موقع کے بعد جب تقریباً 400 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہو گئے تو میرے ذہن میں آیا کہ دیکھو کتنا اچھا کام ہو گیا, کتنا بڑا کام ہو گیا. 70 اسٹوڈنٹ سے شروع کیا تھا, 400 سے اوپر ہو گئے. اچانک میرے ذہن کے اندر آیا کہ میں کتنا احمق ہوں, شاید خدا نے متعال مجھ سے یہ چاہتا ہو کہ میں 40,000 اسٹوڈنٹ کی یونیورسٹی بناؤں, اور میں 400 اسٹوڈنٹ کا اسکول بنا کر خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے. ہمیں نہیں معلوم خدا متعال نے ہمیں کن محاذوں کے لیے خلق کیا ہے. ہم چھوٹے محاذوں کے اوپر چھوٹی کامیابیاں حاصل کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کر لیا. 6 ارب انسان ہیں, 6 ارب سے زیادہ ہیں. ان 6 ارب سے زیادہ انسانوں کے اندر پرسنٹیج کے اعتبار سے بہت کم ہیں جن کو دین اسلام اپنے حقیقی معنی میں پہنچا ہو. ان 6 عرب میں بہت کم ہیں جن کو وقت کے امام کا نام صحیح طریقے سے سننے کو ملا. آپ کے اور میرے سامنے بہت بڑے بڑے کام باقی ہیں. اگر ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں کہ جو کام باقی ہیں تو جو ہم نے کیے ہیں وہ سمندر کے قطرے کے برابر ہیں, اور اگر ہم اس طرح دیکھنا شروع کریں تو شاید وہ اختلافات کم ہو جائیں جو ہم چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو خطرے میں دیکھ کر بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کبھی گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.